بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله والمعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عطالتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے جو آپ نے قیام مکہ کے دوران اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمایا. اس میں امام کا ارشاد ہے: فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب. اپنی جان کی قسم، امام وہی ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے اور کتاب خدا پر عمل کرائے. والآخذ بالقسط، جو عدل و انصاف قائم کرے. والدائن بالحق، اور جو حق پر قائم و پابند رہے. والحابس نفسہ علی ذات اللہ، اور اپنے آپ کو راہ خدا و ارادہ خدا و مرضی خدا کے مطابق قائم رکھے. یہ جملات امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کو بیان فرمائے.
محمد والے محمد صلوات.
جب دمشق میں یزید کی حکومت، امیر شام کی ہلاکت کے بعد قائم ہوئی اور مسلمانوں کا حکمران یزید بنا، پوری مملکت کے اندر خاموشی و سکوت طاری تھا. کہیں سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا. یزید نے اور حکومتی اہلکاروں نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کسی کے مقابلے میں یا کسی کے بارے میں، سوائے چند شخصیات کے جنہیں امیر شام نے وصیت کے طور پر، ایک حکومتی و سیاسی وصیت کی تھی کہ یزید کی حکومت کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی، سوائے چند شخصیات کی جانب سے جن میں سر فہرست سید الشہداء علیہ السلام ہیں: عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن ابی بکر. یہ اہم ترین شخصیات تھیں مدینہ میں، جن سے امیر شام نے آگاہ کیا تھا کہ یہ ممکن ہے یزید کی حکومت کو قبول نہ کریں. لیکن باقی تمام مملکت کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، ان کے بارے میں انہیں اطمینان تھا، ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. امیر شام کی سیاسی حس اس نے کام کیا وہ پہلے سے جو اس نے پیش بینی کی تھی ایسا ہی ہوا. یزید کی حکمرانی کا اعلان ہوا, البتہ امیر شام نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں یزید کی حکومت کے لیے میدان ہموار کیا, نظریاتی طور پر اور اجتماعی طور پر, احساسی طور پر اور خصوصاً ذہنی میدان عوام کا خواص کی مدد سے, علماء کی مدد سے اور بہت سارے حربے استعمال کر کے یہ میدان ہموار کیا, اور ساتھ ہی یہ بھی پیش بینی کر دی, وہ پیشن گوئی کر دی کہ یہ شخصیات یزید کی حکومت کو قبول نہیں کریں گی. دوسری طرف سے پوری مملکت کے اندر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا سوائے کوفہ سے. تمام شہر ایک بڑی مملکت کے, وہ بڑی سلطنت کے, ان تک جو ہی خبر پہنچی, جس نے دل سے مانا دل سے نہیں مانا, ہر گروہ نے خاموشی اختیار کی, یا بیعت کی یا خاموشی اختیار کی کہ مصلحت اسی کے اندر ہے. اور اس اہم سیاسی تحول و سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں سکوت کو ترجیح دی. اہل کوفہ نے رد عمل دکھایا, تمام اہل کوفہ ذہنی طور پر انہوں نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا. کوفہ میں متعدد طبقات آباد تھے, مختلف قبائل اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ, جن میں خلفاء کے حامی ایک بڑی تعداد میں خلفاء کے حامی تھے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, نام یوں رکھ سکتے ہیں اشارے کے لیے کہ یہ طبقہ پہچانا جائے, جو خلفاء کی روش کے حامی تھے. تین خلفاء جو گزرے تھے ان کے طرفدار تھے یہ, خلیفہ اول, خلیفہ دوم اور سوم. اکثریت ان لوگوں کی کوفہ کے اندر تھی. کوفہ فوجی چھونی تھی جو خلیفہ دوم کے زمانے میں آباد ہوا 17ویں ہجری میں, اور سعد ابن ابی وقاص فوج کا سالار, سردار قادسیہ, فاتح روم و ایران, اسے حکم ملا خلیفہ دوم کی طرف سے کہ افواج کے لیے نیا شہر آباد کیا جائے. ایران اور روم کے بالکل درمیان میں یا ان کی سرحدوں کے قریب, کہ جہاں پر مسلمان فوج آسانی سے ان دونوں سرحدوں کو نظر میں رکھ سکے, نئے مفتوح علاقے کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ علاقہ انتخاب کیا گیا. 36 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام نے اسے اپنا دارالخلافہ بنایا. 17ویں ہجری میں شہر آباد ہوا, 36 ہجری میں ترقی کر کے دارالخلافہ کے درجے پر ارتقاء پیدا کی اس نے. اور یہ سیاسی نقطۂ نگاہ سے ایک شہر کے لیے تاریخی ارتقاء ہے کہ کوئی شہر نیا بن کر اور اتنی جلدی صدر مقام بن گیا ہو کسی مملکت کا, ایسے ہوا نہیں. یا تو نیا دارالخلافہ ہی بنایا جاتا ہے, جیسے اسلام آباد ہے, کراچی سے منتقل کیا گیا نیا دارالخلافہ, یا جیسے ابھی تہران کا متبادل دارالخلافہ تلاش کیا جا رہا ہے, چونکہ تہران زیادہ بڑا ہو گیا ہے شہر اور وہاں پر ملکی دارالخلافہ کے لیے موزوں جگہ نہیں رہی, مطالعات ہیں. یا اس طرح ممکن ہے جیسے چائنا میں ہوا دارالخلافہ تبدیل کیا, یا بعض دیگر ممالک میں یہ ہوا ہے, لیکن ایک شہر نے اتنی ترقی کی ہو, سیاسی اتنا مقام و موقع اس کو ملا ہو اور سیاسی لحاظ سے اتنی اہمیت کا حامل ہوا ہو کہ 17ویں ہجری میں قائم ہوا اور چند سالوں کے بعد 36 ہجری تک وہ دارالخلافہ بن گیا ہو, اس کی وجہ کوفہ کی سوق الجیشی حیثیت تھی, جغرافیائی حیثیت تھی, اور کوفہ کے اندر موجود ترکیب, ترکیب کے لحاظ سے فوجی نوعیت کا شہر تھا کہ اکثریت اس کی افواج تھی مملکت کے لیے. سوق الجیشی لحاظ سے یہ روم و ایران کی سرحدوں کے اوپر اس کی نظر تھی اور قربت تھی اس کی, اور آب و ہوا کے لحاظ سے طبعی طور پر جغرافیائی لحاظ سے دریا کے کنارے سرسبز و شاداب علاقہ و زرخیز زمین تھی. اور عربوں کے لیے بہت دلچسپی کی جگہ تھی، چونکہ عرب اکثر ریگستانی و صحرائی علاقوں میں آباد تھے، دریا نہیں تھے، نہریں نہیں تھیں، پانی تک رسائی نہیں تھی، زرخیز زمینوں سے بہت دور تھے ریگستانی علاقے، لہٰذا ایک ایسا دریا کے قریب زرخیز علاقہ ان کی توجہ کا مرکز بنا، اس لیے اس شہر کو آباد ہونے میں دیر نہیں لگی، چند ہی سالوں میں اہم ترین شہروں میں سے بن گیا یہ۔ اور ابتدا میں ہی، یہ بھی ایک اہم مقام ہے کہ مسجد النبی چھوٹی سی مسجد تھی یا مسجد الحرام، اور آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی آج بڑی مساجد بن گئی ہیں۔ کوفہ کی مسجد پہلی وہ مسجد ہے جو شروع ہی بہت بڑی مسجد سے ہوئی، خلیفہ نے حکم دیا کہ پہلے دن ہی یہ مسجد بنائی جائے، 60,000 افراد کے لیے گنجائش ہو اس کے اندر نماز پڑھنے کی، چونکہ افواج کی تعداد اتنی تھی، اور اتنی ہی مسجد بنائی گئی۔ آج بھی کوفہ کی مسجد بہت بڑی مسجد ہے، اس کو وسعت نہیں دی گئی، ایکسٹینشن نہیں ہوئی، لیکن وہ پہلی حدود ہی اس کی بہت بڑی تھی، وسیع مسجد تھی یہ۔ کوفہ کے اندر جمعیت کی ترکیب یہ تھی کہ افواج بھی تھے اور جنگی قیدی بھی ایک بڑی تعداد میں آ کر کوفہ میں آباد کیے گئے تھے، جو روم و ایران اور دیگر سرزمینیں، مفتوحہ سرزمینوں سے عورتیں مرد پکڑ کے لاتے اور کچھ دوسری جگہوں پر بھیج دیتے اور کچھ افواج کے پاس ہی کوفہ میں، چونکہ قانون جنگ یہ تھا اس وقت کہ مال غنیمت جنگجوؤں کا ہوتا تھا، لہذا کچھ مال بیت المال میں چلا جاتا تھا فتوحات کا اور کچھ افواج میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اور یہ افواج جو آغاز میں صرف فوج تھی اور اس کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی، لیکن فتوحات کے نتیجے میں انہیں خراج ملا، جزیے ملے، بڑی سرزمینیں انہوں نے فتح کیں اور وہ زمینیں ان کے اندر تقسیم ہوئیں، املاک جائیدادیں ان کی بڑھ گئیں، اب یہ صرف فوج نہیں رہی بلکہ لینڈ لارڈ بھی تھے، بن گئے یہ لوگ، اور ان کے پاس کنیزیں بہت زیادہ تھیں، بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے حرم سرا بنائے ہوئے تھے، ایک ایک کے پاس 100-100, 200-200 یا اس سے بھی زیادہ کنیزیں موجود تھیں، غلام موجود تھے ان کے پاس، ان غلاموں کو موالی کہتے تھے، وہاں کی زبان میں موالی تھے۔ کوفہ کو، کوفہ کے اندر بہت سارے قبائل تھے، خوارج جو امیر المومنین سے دور ہوئے تھے، ان کے باقی ماندہ باقیات وہیں پر کوفہ میں مقیم تھے۔ بنو امیہ کے وفاداروں کا ایک بڑا گروہ کوفہ کے اندر مقیم تھا، اور ایک اہم طبقہ کوفہ کے اندر جو جمعیت کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں تھا لیکن طاقت و تاثیر کے لحاظ سے اس کی اہمیت تھی، اور وہ شیعہ تھے، اہل بیت کے ماننے والے، ان کا بھی ایک گروہ نظریاتی طور پر موجود تھا۔ ان سارے گروہوں نے مل کر، شیعہ نے بھی، خلفاء کے حامیوں نے بھی و بنو امیہ کے طرفداروں نے، سب نے مل کر یزید کی حکومت کا انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یزید کو مذہبی نقطۂ نگاہ سے یا اس نقطۂ نگاہ سے کہ یہ اسلامی حکمرانی کی شرائط نہیں رکھتا اس لیے اس کو رد کیا انہوں نے، یہ وجوہات نہیں تھیں، بلکہ وہ وجوہات جو ہم نے پہلے سابقہ اسی سلسلے کی گفتگو سے مربوط بیان کی ہیں، اگرچہ وہ سائٹ پر سب کو ایک ہی نام سے لکھا جا رہا ہے، الگ الگ عنوان ہیں گفتگو کے۔ سابقہ گفتگو جو ہوئی وہ سیاست کوفی اور امامت حسینی کے عنوان سے ہوئی ہے، ابتدائی گفتگو سید الشہداء علیہ السلام، اصل میں بتا دوں ہسٹری اس گفتگو کی، وہ یہ کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جو کچھ اپنے قیام مقدس کربلا میں ذکر فرمایا، مدینہ سے لے کر عاشور تک خطبات و مکتوبات و پیغامات، ترتیب کے ساتھ ان کی تفسیر عرض ہو رہی تھی چند سالوں سے، اور ابھی ہم پہنچے امام علیہ السلام کے اس مرحلے پر کہ قیام مکہ معظمہ میں امام تشریف لے گئے، اور اس قیام و نہضت کا زیادہ عرصہ مکہ میں گزرا، کربلا میں 8 دن گزرے امام کے، لیکن مکہ میں 5 مہینے گزرے، کچھ عرصہ راستے میں گزرا، تھوڑا سا راستہ مدینہ سے مکہ تک کا تھا، لمبا راستہ مکہ سے کربلا تک کا تھا، 8 دن امام کے کربلا میں گزرے، اور باقی اس پورے نہضت کا رجب سے لے کر ذی الحجہ تک یا شعبان سے لے کر ذی الحجہ تک امام کا قیام مکہ میں رہا. اس لیے مکہ کا دوران بہت اہم ہے قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام کے لیے, کہ وہاں پر امام نے عمدن اختیار کیا مکہ کی سکونت, اور بہت اہم اقدامات مکہ میں کیے. مکہ کے قیام کے دوران ایک اہم عمل امام کا مختلف علاقوں میں وفود بھیجنا اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات کرنا, پیغام بھیجنا, اور مختلف علاقوں سے جو پیغامات تھے ان کو وصول کرنا. اور مکہ کے اندر حج کے ایام قریب تھے, تمام مملکت سے آئے ہوئے حجاج اور اہم سرکردہ شخصیتوں سے اور گروہوں سے ملاقات کرنا, یہ امام علیہ السلام کا عمل تھا جو آپ نے مکہ میں انجام دیا. پہلے منزل جو مکہ میں آتے ہی امام علیہ السلام نے عمل انجام دیا, وہ چند شخصیات سے ملاقات ہوئی. امام مکہ میں تشریف لائے, ایک بلند ٹیلے پر امام نے خیمہ اپنا لگایا اور اپنے ساتھیوں کو وہاں سکونت دی اور اقامت دی. وہاں پر عبداللہ ابن عباس آئے اور انہوں نے آ کر امام سے درخواست کی کہ آپ خیمے میں یہاں پر نہ رہیں اور ہمارے گھر آ جائیں. عباس, جناب عباس ابن عبد المطلب کا گھر تھا, رسول اللہ کے چچا و امیر المومنین کے چچا کا گھر تھا, امیر سید الشہداء کا اپنا گھر کوفہ میں مکہ میں نہیں تھا, اس لیے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کے گھر میں جا کر قیام کیا. امام نے پہلے ایک ٹیلے کے اوپر, ایک بلندی کے اوپر خیمے لگائے, بعد میں امام نے اس مقام کو ان کی دعوت پر ترک کر دیا. اور اس دوران امام روزانہ حرم میں نماز قائم کرتے تھے. حرم میں اور بھی بہت سارے لوگ آتے تھے, لیکن امام جو اس مدت میں رہے توجہ کا مرکز رہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ سیاسی حالات مملکت کے غیر معمولی ہیں. دمشق میں یزید کی حکمرانی نے پوری مملکت کے اندر ایک تشویش پیدا کی ہے. دمشق کے اندر بھی تشویش ہے, ہر شہر کے اندر تشویش ہے. اگرچہ لوگ خاموش ہیں و ساکت, لیکن ماحول غیر معمولی ماحول ہے. وہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام نے مدینہ ترک کیا و مکہ آئے. ان کے ہمراہ, ان سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے مدینہ ترک کیا و مکہ آئے, اور ان کے بعد عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عباس آئے. ان شخصیات کے مکہ آنے سے مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی تشویش پیدا ہوئی, مرکز میں دمشق میں بھی اور ان شہروں کے اندر بھی. سیاسی لحاظ سے حالات, جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں کشیدہ تھے, کشیدہ حالات تھے سخت. اور مکہ حکومت مخالف سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا, کہ تمام مخالفین حکومت بڑے بڑے یہ مکہ میں آ کر قیام پذیر ہو گئے. کچھ اس لیے آئے, یہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے سابقہ, آپ رجوع کر سکتے ہیں اس گفتگو کی طرف. امام علیہ السلام نے ان ساری شخصیات سے ملاقاتیں کی. کچھ شخصیات اس وجہ سے آئیں تاکہ تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے, چونکہ انہوں نے حکومت کو ماننا بھی نہیں ہے, حکومت کے خلاف قیام بھی نہیں کرنا, ایک درمیانی حالت میں انہوں نے رہنا تھا. انہوں نے بھی مکہ کا رخ اختیار کیا, چونکہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے, کہ کچھ لوگ اس لیے چلے جاتے ہیں اپنا شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ پر, کسی بہانے سے, زیارت کے بہانے سے, کسی وجہ سے, تاکہ ملکی حالات بہتر ہو جائیں. مثلاً فرض کر لیں اگر کسی بھی شہر کے حالات خراب ہو جائیں, اس وقت کچھ لوگ زیارات پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ بھی نہ کہیں کہ بھاگ گئے, اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ ادھر تھے اور کچھ نہیں کیا, جو زیارات پہ تھے وہ تو یہ بھی زیارت مکہ کے لیے چلے گئے, زیارت حرم خدا کے لیے چلے گئے, لیکن اس لیے گئے کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں, پانی سر سے اتر جائے اور حالات معمول پہ آ جائیں, ہم پھر واپس آ جائیں گے. کچھ جو تھے وہ مخالفت ہی کی غرض سے آئے, اور مخالفت کی اور ڈٹ کے کی انہوں نے مخالفت, لیکن اپنے اپنے مرحلے میں. عبداللہ ابن زبیر سیاسی اقدام کیا, اور سید الشہداء کے قیام تک انہوں نے کوئی واضح قدم نہیں اٹھایا, لیکن بعد میں انہوں نے بھرپور طریقے سے دمشق کی حکومت کی مخالفت کی اور ڈٹ کے مخالفت کی حکومت بھی بنائی, کچھ علاقہ دمشق سے کاٹ بھی لیا, اور مختار کے قیام تک یہ جاری رہے, اور بعد میں مختار بھی انہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے, آل زبیر اور زبیری لشکر کے ہاتھوں, مصعب ابن زبیر. باہر کے یہ کردار اہم ہیں تاریخ کے. یہ گفتگو پہلے ان کے سید الشہداء نے عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عباس سے کیا گفتگو کی، عبداللہ ابن زبیر سے گفتگو کی جو بعد میں آئے گی، چونکہ ترتیب کے لحاظ سے وہ جملات بعد میں ہیں. دوسرے مقام پر امام علیہ السلام نے کوفہ کے خطوط آئے. کوفہ میں کسی نے کوفیوں کو تحریک نہیں کیا حکومت کے خلاف، خود کوفہ کے اندر ایسے عناصر پائے جاتے تھے، ایسے اجزاء تھے کوفہ میں جنہوں نے سیاسی مخالفت پر اہل کوفہ کو اٹھایا، جس کے نتیجے میں اہل کوفہ نے مختلف جلسیں و میٹنگیں شروع کیں اور شیعوں نے پہل کی. شیعہ چند گروہ تھے، ایک گروہ نہیں تھا، شیعہ چند گروہ میں بٹے ہوئے تھے کوفہ میں، اور چند لیڈر تھے شیعوں کے جو کوفی تشیعوں کی لیڈ کر رہے تھے، جن میں ایک بڑا مضبوط گروہ سلیمان ابن سرد کا تھا، سلیمان ابن سرد خزائی، جو 80-90 سال کے بزرگ شخصیت تھے اور بڑے معروف شیعہ لیڈر کوفہ میں تھے. ان کے مقابلے میں ٹکر کا لیڈر دوسرا، جس نے سلیمان کی رہبری کو قبول نہیں کیا اور ہمیشہ ان میں آپس میں اختلاف رہا، کربلا کے واقعہ سے پہلے بھی اور کربلا کے واقعہ کے بعد بھی، وہ امیر مختار ثقفی ہیں کہ ان سے آپ زیادہ آشنا ہیں، سلیمان سے اتنے آشنا نہیں ہیں. یہ الگ ایک گروہ کے لیڈر تھے. حانی ابن عروہ، وہ بھی ایک شخصیت تھے اپنے قبیلے کی حد تک، وہ بھی رہبری کر رہے تھے، لیکن سیاسی طور پر جو زیادہ دو فرد سیاسی لیڈ کر رہے تھے شیعہ عراقی یا کوفی شیعہ کو، وہ یہ دو شخصیات تھیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، اور ان کی کوشش بھی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے گروہ کو کاٹیں، اور ہمیشہ ایسا ہی کیا. اگر سلیمان کو میٹنگ بلاتے مختار مخالفت کر دیتے، مختار کو میٹنگ بلاتے سلیمان اس کی مخالفت، لیکن مخالفت بڑی لطیف مخالفت کرتے، کبھی بھی اس طرح سے ادب کے دائرے سے باہر ہو کر نہیں کی، کہ اخلاقیات کو چھوڑ کر یا اس طرح سے نہیں کی، مخالفت اس طرح سے کرتے کہ اس کی شرعی وجوہات نکالتے. مثلا ایک نمونہ میں دیتا ہوں کہ عرض کی آپ کی خدمت میں، کہ مختار اگر کوئی فیصلہ کرتے یا میٹنگ بلاتے تو سلیمان یہ وجہ نکالتے کہ یہی جب امام کو خط لکھے، اور جناب مسلم ابن عقیل وہاں پر موجود تھے، مسلم ابن عقیل کی موجودگی میں ہی انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے خلاف قیام کرتے ہیں. سلیمان نے مخالفت کی، سلیمان نے کہا کہ جب تک امام خود نہیں آ جاتے کوفہ میں اس وقت تک کوئی قیام نہیں کرنا، امام کے بغیر قیام جائز نہیں. اب یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ مثلا ہم کو چھوڑ، نہ، بلکہ اس کی سیاسی شرعی وجہ نکالی کہ چونکہ امام ابھی آنا ہے، امام کو، امام کے آنے تک ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، جو امام آئیں گے پھر ہم کچھ کریں گے. ان لوگوں نے بتایا کہ اس وقت امام کے آنے سے پہلے پہلے حالات خراب ہو جائیں گے، اگر ابھی بر وقت اقدام نہ کیا ہم نے، عبیداللہ مسلط ہو جائے گا، عبیداللہ کا کنٹرول ہو جائے گا، عبیداللہ مضبوط ہو جائے گا. ابھی کوفہ ہماری گرفت میں ہے، ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بزرگ لیڈر اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نہیں مانا اور نہیں کرنے دیا انہوں نے قیام، ایک بڑا حصہ کاٹ لیا انہوں نے. یا پھر جب یہ کہتے تھے کربلا کے واقعہ کے بعد، پھر انہوں نے اسی طرح کے اقدامات کیے، اور ہر لیڈر نے دوسرے کی مخالفت کی، اور اس طرح سے گروہ میں بٹے رہے. سید الشہداء کو انہوں نے خط لکھے، پہلے شیعوں نے لکھے میٹنگ کی اپنے اپنے گروہ کی، اور اس کے بعد دوسروں نے دیکھا دیکھی خط لکھے، کہ یہ وجوہات پہلے بیان ہو گئی ہیں، یہاں تکرار نہیں کرنا. جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ زحمت کریں گے سابقہ گفتگو سنیں گے، تاکہ موجودہ سلسلہ گفتگو مرتبط ہو جائے. اگرچہ نہ بھی سنیں تو کوئی یوں نہیں کہ بات حدوری رہ جائے گی یا ناقص یا نہیں سمجھ میں آئے گی، چونکہ موضوع آپ کی مجلس کا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ اسی کا حصہ ہے، لیکن ایک مستقل موضوع بھی ہے. اس مستقل موضوع کا سیاق و سباق آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے کہ کس تناظر میں یہ کام ہوا. اہل کوفہ نے خطوط لکھے امام علیہ السلام کو، پہلے شیعوں نے لکھا، ان کی دیکھا دیکھی دوسرے گروہ نے لکھا، قبائل نے لکھا، خلفاء کے حامیوں نے لکھا، اور حتیٰ بنو امیہ کے وفاداروں نے بھی امام کو خط لکھا، اور مجموعی طور پر اتنے خطوط لکھے کہ امام کے پاس 12,000 سے لے کر 18,000 کے درمیان تعداد تاریخ میں ذکر کی گئی ہے کہ اتنے خطوط امام کو ملے 10-12 دنوں کے اندر اندر. شعبان کے آخر میں یہ خطوط روانہ ہوئے اور 10 رمضان تک امام علیہ السلام کی خدمت میں اتنے خطوط آئے. ان خطوط کا امام نے جواب دیا. یہ جملہ جو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے, امام کے اس خط کا جواب ہے جو تمام کوفیوں کے جواب میں لکھا. خط کا عنوان یہ ہے, امام علیہ السلام نے یہاں سے شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین. بسم اللہ کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے کوفہ کے سرکردہ و بڑے ذمہ دار لوگوں کے نام, ملا سرکردہ لوگ, سرغنہ لوگ, بڑے لوگ, مومنین و مسلمین سے. اما بعد, اور اس کے بعد, فَإِنَّ هَانِئًا وَسَعِيدًا قَدِمَ عَلَيَّ بِكُتُبِكُمْ, ہانی و سعید تمہارے خطوط لے کر میرے پاس پہنچے ہیں. وَكَانَ آخِرَ مَنْ قَدِمَ عَلَيَّ مِنْ رُسُلِكُمْ, اور یہ دونوں آخری تمہارے قاصد ہیں, یعنی اس سے پہلے جتنے خطوط آئے وہ سب مجھ تک پہنچائے, آخری دو آدمی جو تمہارا خط لے کر آئے وہ ہانی اور سعید ہیں. ہانی ابن ہانی, ہانی ابن عروانہ یہ اور شخص ہے, ہانی, ہانی ابن ہانی اور سعید, یہ دونوں سعید ابن عبداللہ حنفی, ہانی, ہانی ابن ہانی سبئی, یہ پورے نام ہیں ان دونوں کے. یہ دونوں اپنا خط لے کر, آخری خط تمہارا لے کر میرے پاس آئے. وَقَدْ فَهِمْتُ كُلَّ الَّذِي اقْتَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُمْ, اور امام فرماتے ہیں میں نے تمہارے خطوط پڑھ لیے ہیں اور سمجھ بھی گیا ہوں, یعنی تمہارے ذہن میں یہ نہ رہے کہ مجھے کوئی بات تمہاری سمجھ نہیں آئی, کہ عموماً ہوتا ہے ایسے, سیاسی گروہ عموماً بات گول مول کرتے ہیں اور پھر حالات جیسے بھی ہوں اپنی بات کو کہیں نہ کہیں موڑ دیتے ہیں کہ ہماری مراد یہ نہیں تھی, ہم تو کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. امام نے فرمایا میں تمہاری بات مکمل طور پر سمجھ گیا ہوں کہ تم نے کیا کہا ہے, جو تم نے کہا ہے اور جو تم نے لکھا ہے اس کے اندر. وَمَقَالَةَ جُلِّكُمْ, اور تم میں سے اکثر نے جو جملہ اس ان خطوط کے اندر تحریر کیا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ, وہ جملہ تمہارا میری توجہ ہے اس کی طرف, جو تم نے سب نے لکھا ہے جملہ, اور وہ یہ ہے, اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا اِمَامٌ فَأَقْبِلْ, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اور یہ بہت اہم جملہ ہے, امام علیہ السلام کو کتنا چبھا یہ جملہ کہ امام نے ان تمام 12,000 خطوط میں سے یہ جملہ نکالا کہ تم نے یہ مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امام کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. یہ کوفی ہیں کہ امام کو خط لکھ رہے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے. فاقبل, آپ ہماری طرف آئیے, لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الہدى والحق, کہ شاید آپ کے ذریعے سے خدا ہمیں حق و ہدایت پر اکٹھا کر دے. یہ کوفیوں کا جملہ ہے جو امام نے جوابی جملے میں, جوابی خط میں لکھا کہ یہ تم نے مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, اور آپ آئیے شاید آپ کے ذریعے سے خدا ہمیں حق و ہدایت پر اکٹھا کر دے. وَقَدْ بَعَثْتُ, یہ پہلا مطلب تھا جو امام نے جواب میں لکھا. دوسرا نقطہ یہ تحریر فرمایا, وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي, میں نے آپ کی جانب اپنا سفیر, اپنا نمائندہ, اپنا بھائی, اپنا ابن عم, اپنے چچا کا بیٹا جو میرے اہل بیت میں سے ہے اور میرے لیے قابل اعتماد ہے, اس کو انتخاب کیا ہے اپنا نمائندہ و سفیر بنا کر. وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ أَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مُسْلِمِ ابْنَ عَقِيلَ, مسلم ابن عقیل کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. وَأَمَرْتُهُ, اور میں نے مسلم کو یہ امر کیا ہے, یہ حکم دیا ہے, اَنْ يَكْتُبَ إِلَيَّ بِحَالِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَرَأْيِكُمْ, کہ مسلم آ کر تمہارے حالات کا جائزہ لے, اور مسلم آ کر تمہارے معاملات دیکھے پرکھے, اور مسلم تمہارے افکار, تمہارے نظریات و رجحانات آ کر جانچے, اور اس کے بعد مجھے آگاہ کرے کہ تم کیسے ہو, کن حالات میں ہو, تمہارے امور کیسے ہیں اور تمہارے افکار و نظریات کیا ہیں. میں نے مسلم کو روانہ کیا خطوط کے بعد. فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ, اگر مسلم نے مجھے لکھا جواب وہاں پہنچ کر ان تین چیزوں کا جائزہ لے کر, توجہ فرمائیں, امام کن چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں امت کے اندر, امام کی دلچسپی کی چیزیں ایک قوم کے اندر کیا ہوتی ہیں. امام نے ان حالات میں کوفیوں کی طرف جنہوں نے امام کو بلایا خط لکھا اور اپنے نمائندے کو کہا کہ یہ تین چیزیں نظر میں رکھنی ہیں, یعنی تم نے جس قوم میں میری نمائندگی کرنی ہے اس قوم کی یہ تین چیزیں دقت سے دیکھو. ایک حال, اس قوم کا حال, حالات, وامرکم, اور امورات, معاملات, سرگرمیاں, ورائیکم, اور ایک نظریات اس قوم کے, افکار, رجحانات. یہ قوم سوچتی کیا ہے, یہ قوم کہتی کیا ہے, اس کا رجحان و تمایل کیا ہے, اور یہ قوم کیا کر رہی ہے, امور کیا ہیں ان کے, سرگرمیاں کیا ہیں, کیا کرتے ہیں یہ, اور ان کے حالات کیا ہیں اس وقت, کس صورت حال میں ہیں, یہ جا کر نمائندے نے امام کو بتانے ہیں. چونکہ امام کو خطوں پر اعتماد نہیں تھا, خطوط ملنے کے بعد امام کا خود نہ جانا اور نمائندہ بھیج دینا, یہ دلیل ہے کہ امام کو ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا. اور نمائندے کا وظیفہ مشخص کیا, اس کے دائرہ فعالیت و دائرہ نمائندگی یہ ہے آپ کا کہ آپ نے جا کر قوم کے حالات, قوم کے معاملات و امور, اور قوم کے افکار و نظریات, یہ جا کر دقیق جائزہ لے کر مجھے آگاہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ, اگر میرے سفیر نے, مسلم نے جا کر ان تین چیزوں کا جائزہ لیا اور مجھے جوابی خط لکھا, اِنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ, اور امام نے اگر یہ مجھے بتا دیا, نمائندے نے یہ بتا دیا مجھے کہ تمہارے سرکردہ افراد ایک ہی رائے رکھتے ہیں, وَذَوِ الْفَضْلِ وَالْحِجَى مِنْكُمْ, اور اہل خرد و اہل دانش و اہل فضل وہ لوگ, نہ جذباتی. امام نے ان کو کہا کہ اہل فضل و اہل حجا, حجا عقل کو کہتے ہیں, عقل کا ایک نام حجا ہے, اول الحجا یعنی صاحبان عقل, صاحبان فہم, سوجھ بوجھ رکھنے والے کوفی, ان کے بارے میں اگر انہوں نے لکھا کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں, چونکہ کوفیوں کے بارے میں کوفہ شناسی پہلے گفتگو, یہی گفتگو کا سابقہ حصہ, اس میں کوفیوں کی خصوصیات ذکر کی ہیں تاکہ ہمیں یہ سارا ماجرا درست سمجھ میں آ جائے کہ کس قسم کی قوم کے اندر امام اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں اور قوم سوچتی کیا ہے. کوفیوں کے اندر جذباتیت تھی, کوفی نشیب و فراز بہت زیادہ تھا, اونچ نیچ بہت زیادہ تھی کوفیوں کے اندر, ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جانا, رائے بدلنا, اقدام بدلنا, میدان میں آنا و میدان خالی کرنا, یہ کوفیوں کے لیے ایک مشغلہ تھا روزمرہ کا, ایک دم سڑک پہ ہوتے تھے اور ایک دم سڑک خالی کر دیتے تھے, ایک دن دیکھو بھرپور چوراہوں میں ہیں اور دوسرے دن کوئی چوراہے میں نظر نہیں آتا. کوفیوں کے نشیب و فراز یہاں سے دیکھیں, دلچسپ کوفی ہیں بہت, کہ شام میں یزید کی, جب تک امیر شام کی حکومت تھی 20 سال خاموش رہے. اس سے پہلے تھوڑا عرض کر دوں, کوفی جب سے بنے اسی وقت سے مشکلات میں تھے. کوفہ میں فوجیوں کے لیڈروں نے, کمانڈروں نے خلیفہ دوم کو خط لکھا کہ یہ فوج, یہ بے نظم فوج ہے, یہ ہماری بات نہیں مانتے, یہ فتوحات پہ زیادہ مائل ہیں, اسلحے کا شوق ان کو زیادہ ہے, تلواریں نیزیں زیادہ شوق رکھتے ہیں اٹھانے کا, لیکن نماز میں اس شوق سے نہیں آتے, ان کی دینی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں, اخلاقی مسائل ان میں زیادہ ہیں. خلیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا ان کی تربیت کے لیے کہ جو جا کر اس فوج کو جا کے تھوڑی سی تربیت بھی کرو. عبداللہ ابن مسعود 6 سال تک کوفہ میں رہے, آخر میں استعفیٰ دے کے واپس آ گئے اور خلیفہ کو کہا کہ کسی اور کو بھیجیں, مجھ سے یہ فوج نہیں سدھرتی, اور فوراً بدلتے رہتے تھے. خلیفہ دوم کا ایک جملہ کوفیوں کے بارے میں ہے، ابھی نو تاسیس شہر ہے، نو بنیاد شہر ہے، اور اس کے یہ حالات تھے کہ خلیفہ کا یہ کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آج کیسا کمانڈر بھیجوں، اگر سخت موقف والا سخت مزاج کمانڈر بھیجتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ سختی زیادہ کرتا ہے، اور اگر نرم مزاج والا ہوں تو اس کی بات نہیں مانتے ہو۔ یہ کوفیوں کی عادت تھی کہ نرم مزاج کی بات نہیں مانتے تھے، سخت مزاج کو شکایتیں زیادہ کرتے تھے کہ یہ سختی بہت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 20 سال حکومت رہی امیر شام کی، امیر شام شام میں خلیفہ دوم کے زمانے سے اس ریاست کا والی تھا، خلیفہ سوم نے بھی ان کو باقی رکھا، اور پھر علی علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے بغاوت کی، اور اب امام حسن علیہ السلام کے بعد سے لے کر اتنی عرصہ تک امیر شام نے یہاں حکومت کی۔ مجموعی طور پر 20 سالہ حکومت امیر شام میں کوفہ خاموش رہا، کیوں؟ چونکہ کوفہ کے اوپر سختی تھی، دباؤ تھا۔ امیر شام نے کوفہ کے لیے خاص سیاست بنائی ہوئی تھی، باقی ساری مملکت کے لیے خاص سیاست تھی، کوفہ کے لیے الگ پالیسیاں ہوتی تھیں، باقی مملکت کے لیے الگ پالیسیاں تھیں۔ کوفہ کو خوب دبا کے رکھا، 20 سال چپ رہے۔ امیر المومنین 4 سال کوفہ میں حکومت کی، 4 سال میں انہوں نے امیر المومنین کو اتنا ستایا کہ اللہ تعالیٰ سے امیر المومنین نے دعا کی، خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے۔ امیر المومنین آخر کار خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں، اور کوفیوں کے بارے میں کہا کہ اے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، تمہاری ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی مجھ سے۔ اور حضرت نے فرمایا اللہ انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے۔ یہ خطبات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں۔ جو ہی اب وہ بدلتے انداز کوفیوں کے کربلا کے واقعے میں، یہ یزید کی حکومت کے بعد پوری مملکت خاموش ہے، یزید کی حکومت کے مقابلے میں کوفہ خاموش نہیں ہے۔ کوفہ میں سیاسی ہلچل ہے، سیاسی جلسے، سیاسی جلوس، سیاسی گیدرنگ، سیاسی میٹنگ، سیاسی جرگے، ہر قبیلہ اپنے اپنے طور پر میٹنگ کر رہا ہے، اور ہر قبیلہ حکومت کی مخالفت کے لیے، نہ امام نے پیغام بھیجا، امام حسین علیہ السلام مدینہ کو اکسا رہے ہیں کہ مدینہ قیام کرے، لیکن مدینہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام چند ماہ مکہ کے اندر کوشش کی کہ اہل مکہ کو قیام کرائیں، لیکن نہیں مانے، اہل مکہ نے قیام نہیں کیا، عبادت میں لگے رہے، حج پہ لگے رہے۔ چند ماہ کے قیام کے ساتھ بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے مکہ تیار نہیں ہوا، نہ مکہ کے حاجی، نہ مکہ کے مقیم لوگ۔ کوفہ میں امام نے رابطہ نہیں کیا، یا کوفہ میں کوئی امام کی نمائندگی نہیں کر رہا تھا، کوفی خود سے مخالفت پہ اٹھے۔ اب یہ ایک انفرادیت ہے کوفہ میں، مکہ و مدینہ جیسے شہر چپ ہیں، جہاں پر یزید کی حکومت کے سیاسی بڑے مخالفین موجود ہیں، لیکن کوفہ قیام کر گیا۔ قیام کے بعد فوراً میٹنگیں کر کے انہوں نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے، امام بلائے۔ امام ابھی کوفہ نہیں پہنچے، اب یہ واقعات ذہن میں رکھیں، شروع انہوں نے شعبان میں میٹنگیں شروع کیں کوفیوں نے، اور ذی الحجہ تک یہ اتنے انہوں نے اقدامات کیے جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں۔ میٹنگیں کی کہ شامی حکومت ہمیں قبول نہیں، دوسرا قدم میٹنگیں کی کہ امام بلانا ہے ہم نے، امام بلائے، امام کوفہ نہیں پہنچے تھے، امام کی حمایت چھوڑ دی، وفاداری چھوڑ دی، اتنے کم دنوں کے اندر امام کو چھوڑ دیا۔ امام کو چھوڑ کر عبید اللہ کے ساتھ جا ملے، عبید اللہ کے ساتھ مل کر لشکر بنایا، اور امام کو قتل کرنے کربلا آ گئے۔ یہی کوفی لشکر، یہی کوفی قتل کر کے امام کے خاندان کو، آل رسول کو اسیر بنا کر پھر اسی کوفہ لے گئے، یہی لشکر۔ کربلا کا جرم کر کے یہ لوگ آل رسول کو شہید کر کے و اسیر کر کے پھر اس کے بعد 5 سال مکمل خاموش رہے، سکوت. 5 سال کے بعد انتقامی تحریکیں شروع کر دیں اسی کوفہ کے اندر. 5 سال کے بعد انتقامی تحریکیں شروع ہوئیں. 61 ہجری میں کربلا میں پہنچے، امام کو شہید کیا، اسی امام کو جس کو بلایا تھا. اور 66 ہجری میں انتقامی تحریک شروع کی، وہ ناکام ہوئی. 67 ہجری میں پھر انتقامی تحریک شروع ہوئی. اس تحریک نے البتہ تھوڑا طول پکڑا اور اس کا ماجرا مفصل ہے، اس کی فلم بھی آپ دیکھ چکے ہیں. یہ کوفی تھے، اتنے مختصر عرصے میں انہوں نے اتنے انداز بدلے. جن شہروں کو امام اٹھا رہے ہیں وہ خاموش ہیں، کوفہ متحرک. کیوں اتنا اتار چڑھاؤ ہے؟ جب کوئی امام کی بات سن ہی نہیں رہا، کوفی خود امام کو بلا رہا ہے. مدینہ نہیں سن رہا، مکہ نہیں سن رہا. جب مکہ و مدینہ امام کی بات پہ کان ہی نہیں دھر رہے، کوفہ امام کو دعوت دے رہا ہے. اتنا اوج پہ جا پہنچا، اتنی اعلی بصیرت دکھا رہا ہے. اور امام جب کوفہ کی طرف آتے ہیں، ناگہان امام سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اور دستبردار ہونے کا انداز بڑا عجیب ہے، کوئی زیادہ وقت ان کو نہیں لگا. ایک دن میں امام کا ساتھ چھوڑا، ایک دن میں. پھر اس کے بعد غائب، پھر عمر، پھر عبید اللہ کے ساتھ، پھر کربلا میں کوفی نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر خاموش. 5 سال پھر بعد میدان میں نظر آتے ہیں. ایک قوم کے اندر اتنا اتار چڑھاؤ کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر جذباتیت زیادہ آ جائے، عقلانیت کم ہو جائے. جب ایک ملت کے اندر صرف احساسات ہوں و جذبات، اور یہ سابقہ گفتگو میں جس کا میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں عرض کیا ہے، کیوں کوفیوں کا یہ مزاج بنا؟ اس لیے کہ کوفہ جنگی چھونی تھی، فوجی چھونی تھی، وہ فوج تھی بنیادی طور پر کوفہ میں. اور فوج کو لڑانے کے لیے جذبات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور کوفہ کے لیڈروں نے ہمیشہ یہی کیا، فوج کے حوصلے بڑھانے کے لیے جذباتیت پیدا کی ضرورت کے وقت. لیکن ان کی تعلیم نہیں ہوئی، ان کی تربیت نہیں ہوئی. تعلیم و تربیت میں ادھورے رہ گئے، جذبات میں بہت آگے نکل گئے. اور جس قوم میں صرف جذباتیت آ جائے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، وہ ایک دم میدانوں میں نظر آتی ہے، پھر میدان اتنا ہی جلدی خالی کرتی ہے جتنا جلدی میدان میں آتی ہے، اس سے بھی جلدی خالی کر کے چلی جاتی ہے. اور اتنے نشیب و فراز ہیں، خط لکھتے ہیں 18,000، اور جو لشکر تشکیل دیتے ہیں امام کو شہید کرنے کا وہ بھی 18,000. اور عجیب ہے، اور جب انتقام کی تحریک چلاتے ہیں وہ بھی 18,000. انتقامی تحریک بھی 18,000، دستخط لیے سلیمان ابن سرد نے، 18,000 لوگوں نے دستخط کیے، جس وجہ سے اس نے شامی حکومت کے خلاف قیام کیا. یہ کوفیت کا مزاج تھا. امام علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو، کہ یہ بعد میں آنے والا ہے وہ مرحلہ، اب معلوم نہیں کب کہاں نصیب ہوگا یہ، کہ امام علیہ السلام نے جناب مسلم کو جاتے ہوئے جو وصیتیں کی، ان میں ایک وصیت یہ کی کہ آپ نے کوفہ جا کر کسی ایک گھر میں مستقل قیام نہیں کرنا، ٹھکانے بدلتے رہنا. آپ نے کچھ دن ایک جگہ رہنا، کچھ دن دوسری جگہ، حتیٰ میزبان پر بھی اعتماد نہیں کرنا. ایک وصیت یہ فرمائی کہ وہاں جا کر ان کے سرکردہ، قبائل کے سرکردہ افراد سے جا کر ملنا، ان کی رائے معلوم کرو، جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان خرد ہیں. کہ کوفہ کے اندر صاحبان عقل ڈھونڈنا، اس کے لیے بھی مائکروسکوپ کی ضرورت ہے. کوفہ میں کہاں سے صاحب عقل کہاں سے ملے، جہاں بوڑھے بھی جذباتی ہیں، بوڑھے بھی احساساتی ہیں، وہاں کیسے صاحبان عقل کیسے ملے؟ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے سفیر و نمائندے نے مجھے بر وقت آگاہ کر دیا کہ تمہارے سرکردہ افراد ایک رائے پر متفق ہیں، وذوی الفضل والحجاب منکم، اور صاحبان عقل و فہم و فضیلت و علم اگر ان کی رائے ایک ہے، علی مثل ما قدمت علیہ بہی رسولکم، جو تمہارے خطوط میں تمہارے قاصدوں نے مجھے لکھا ہے اور تمہاری طرف سے مجھے پہنچا ہے، اگر نمائندے نے بھی جا کر جائزہ لے کر اس کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، وقرات فی کتبکم، جو میں نے تمہارے خطوط میں پڑھا ہے وہی مجھے اپنے نمائندے نے بھی اگر لکھ بھیجا، اقدم علیکم وشیکا انشاء اللہ، میں بہت جلد تمہاری طرف آ جاؤں گا، بغیر تاخیر کے فوراً تمہاری طرف آؤں گا. فلا امری، تیسرا حصہ اس خط کا یہ ہے، فلا امری، اپنی جان کی قسم، مل امام الا العامل بالکتاب، امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، والآخذ بالقسط، جو عدل قائم کرے، والدائن بالحق، جو حق پر کاربند رہے وہ قائم رہے، والحابس نفسہ علی ذات اللہ، اور جو اپنے آپ کو فقط راہ خدا پر پابند رکھے، والسلام. یہ خط تھا جو امام نے اہل کوفہ کے نام پہلا خط روانہ کیا، اور اس میں یہ تین محور بتائے، ایک کہ مجھے تمہارے خط مل گئے ہیں، تمہارے خطوط سمجھ گیا ہوں، دو تمہاری طرف اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں جس نے تمہارے حالات، تمہارے افکار و تمہارے امور کا جائزہ لینا ہے اور مجھے آگاہ کرنا ہے، وہ تیسری چیز، مل امام الا العامل بالکتاب، امام وہ ہے جو کتاب پر عمل کرے. کہ یہ تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، امامت، حقیقت امامت جو سید الشہداء علیہ السلام اس اہم خط میں، کہ پورا ملک بحران میں ہے، امام علیہ السلام قیام کی حالت میں ہے، دمشق امام کے پیچھے ہے اسیر کرنے کے لیے، اور کوفہ حالت شورش میں ہے، کوفہ سے امام کو دعوت آتی ہے، اس دعوت کے جواب میں امام نمائندہ و سفیر بھیجتے ہیں، اور اس سفیر کو ایک مختصر سا خط لکھ کے دیتے ہیں چند سطروں کا، لیکن اس اہم سطر میں امام علیہ السلام نے اہم بات یہ فرمائی، امامت سے آگاہ کیا، حقیقت امامت سے آگاہ کیا کہ امامت کیا چیز ہے. اس لیے کہ کوفیوں نے امام کو خط لکھ کے یہ کہا کہ انہ لیس علینا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امام نے یہیں سے جان لیا کہ ان کو امام کی شناخت نہیں ہے، ان کو امام کی پہچان نہیں ہے، ان کو امام نہیں معلوم کیا ہے. اور ایسا ہی تھا، چونکہ کوفہ میں تعلیم و تربیت کا عمل ہمیشہ ہی سست رہا، سب سے زیادہ کوفیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے زحمت و اقدام امیر المومنین نے کیا، لیکن امیر المومنین نے خود یہ بتا بھی دیا کہ میں نے جو کچھ تمہیں کہا تم نے نہیں سنا، تمہارے پلے نہیں پڑا. کوفیوں کی طرف سے امیر المومنین مکمل نا امید تھے، کہ متعدد خطبے ہیں جو پہلے میں نے عرض کیے ہیں اور کچھ آپ خود رجوع کر سکتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں خطبہ نمبر 25 اور خطبہ نمبر 27 نہج البلاغہ کا کھول کے دیکھیں، جو امیر المومنین نے خود کوفیوں کے اندر بیان کیے ہیں. اس طرح کے تقریباً کوئی 20 خطبے ہیں جو امیر المومنین نے اہل کوفہ کے بارے میں بیان فرمائے ہیں. اہل کوفہ اور مزاج کے لوگ تھے، امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے. عزیزان ایمان، یہ جملہ جو امام کے خط میں تھا، ہر جملہ امام کا بہت نورانی ہے، نہ صرف اہل کوفہ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین و مسلمین کے لیے. چونکہ امام فرما رہے ہیں کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں، من الملائے من المسلمین والمومنین، مومنین و مسلمین کے سرکردہ لوگوں کے نام جو کوفہ میں ہیں ان کے نام یہ خط لکھ رہا ہوں. یہ ہر دور کے ملا و ہر دور کے مومنین کے سرکردہ لوگوں کے نام خط ہے حسین ابن علی کا، ہر اس قوم کے نام ہیں جنہوں نے اپنے شہر، اپنی مملکت کا حال کوفہ والا بنا رکھا ہے، ہر اس ملت کے نام و ہر اس قوم کے بڑوں کے نام امام کا خط ہے، خصوصاً ان بڑوں کے نام ہیں. الی الملأ من المسلمین والمؤمنین، اس میں امام فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف اپنا نمائندہ بھیجا, تمہارے حالات کا جائزہ لے گا. عزیزان من, خصوصاً آخری جملہ امام کا, قیامت تک آنے والے ملاوا بڑوں کے نام ہیں, فلعمری مل امام الا العامل بالکتاب, اپنی جان کی قسم امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے. امام حسین علیہ السلام امامت سمجھا رہے ہیں. جس امام کو تم بلا رہے ہو, جس ذہن سے تم بلا رہے ہو, کوفیوں نے دلچسپ خط لکھے, سب سے خوبصورت خط بنو امیہ کے حامیوں نے لکھے, اور بنو امیہ کے حامیوں نے خطوط لکھے بڑے ادبی ادیبانہ انداز سے کہ باغ پک گئے ہیں, پھل تیار ہیں, چشمے ابل رہے ہیں, اور آپ فوراً آئیے. شیعہ نے جو خط لکھے وہ اتنے ادیبانہ نہیں ہیں, لیکن ان کے اندر الفاظ مختلف ہیں. ایک خط جو ایک شیعہ گروہ نے لکھا, ایک شیعہ گروہ کا خط سلیمان نے لکھا اور سلیمان کے ساتھیوں نے, ایک اور گروہ نے امام کو یہ خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی من شیعتہ من المومنین والمسلمین, یہ خصوصاً شیعہ گروہ کا خط تھا سید الشہداء کے بارے میں کو. فحیہ اللہ, آپ جلدی آئیے, فإن الناس ينتظرونك, لوگ آپ کے منتظر ہیں شدت کے ساتھ. ولا رأی لهم فی غیرک, آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اہل کوفہ نہیں سوچ رہے. فالعجل العجل, جلدی آئیے جلدی آئیے. ایک اور خط میں اہل کوفہ نے لکھا, العجل العجل ثم العجل, یہ جملہ آخر میں تاکید کرتے تھے العجل, اے امام جلدی آئیے, بہت جلدی آئیے کہ ہم تیار ہیں, قوم آمادہ ہے. وَأَنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَكَ, لوگ منتظر ہیں آپ کے, اور منتظر کہہ رہے ہیں العجل 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 ثم العجل. اور جب منتظرین امام بلاتے ہیں العجل کہتے ہیں, اور امام کو کہتے ہیں جلدی آئیے, ان کو امام جواب دے رہے ہیں. یہ حسین ابن علی کا خط ان تمام قیامت تک آنے والے منتظرین کے نام ہیں جو اپنا امام بلا رہے ہیں العجل العجل کہہ کر. امام فرما رہے ہیں کہ العجل کہنے سے پہلے, امام بلانے سے پہلے تو امامت کی حقیقت سے آشنا ہو جا. امام ہوتا کون ہے, امام ہے کیا؟ فلعمری, خدا کی قسم, اپنی جان کی قسم, قسم بے جان خود, مل امام الا العامل بالکتاب, امام وہ ہوتا ہے جو کتاب پر عمل کرتا ہے. کوفی جس امام کو بلا رہے تھے, عزیزان دقیقاً کوفیوں کے حالات بہت مشابہ تھے سیاسی طور پر ان حالات کے جو آج کل ہیں. آج پاکستان میں ہی اگر ہم ملت پاکستان کو و خصوصاً پاکستان کا شیعہ اگر دیکھیں, جن حالات کا شکار ہے, دباؤ میں ہے. کوفی شدید دباؤ میں تھے. امیر شام نے, میں نے کہا, ایک ایسی سیاست اپنائی ہوئی تھی پوری مملکت مکہ و مدینہ کے لیے, یمن و مصر کے لیے, خراسان و احواز کے لیے الگ سیاست تھی, کوفہ کے لیے الگ سیاست تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تمام ملت کے لیے اور سیاست ہے, شیعوں کے لیے اور سیاست ہے, کہ شیعہ کو دباؤ میں رکھو. جب سے پاکستان بنا ہے وہ خصوصاً وہ لعین و ملعون ضیاء الحق, اس نے تشیع کے لیے خصوص الگ سیاست بنائی. اس سے پہلے بھی تھی, لیکن باقاعدہ طور پر ایک سیاست بنا کر اسٹریٹجی شیعوں کے لیے ضیاء الحق نے بنائی. کیوں بنائی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے تشیع پر حساسیت تھی پاکستان کے اندر, لیکن اعتقادی, رسوماتی اور مذہبی حساسیت تھی. شیعہ مخالف تھے. کیوں مخالف تھے؟ یا کچھ شیعہ عقائد کے اوپر حساس تھے, شیعہ چند فقہی مسائل پر حساس تھے. سجدگاہ کیوں رکھتے ہو, نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہو؟ البتہ یہ بھی پتہ نہیں ان کو کہاں یہ مناظر نظر آتے تھے, چونکہ اتنا نماز شیعوں کے اندر اتنی رائج, وہ جو اکا دکا سجدگاہ رکھتے ہیں اس کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. یا تو ہے نا کہ جماعتیں ہوں, بڑی بڑی جمعے ہوں بڑے بڑے, اور ایک ہی وقت میں کراچی جیسے شہر میں ایک نماز جماعت ہو جس میں 2-3 لاکھ شیعہ جمعہ پڑھ رہا ہو, کیا نہیں ہو سکتا ایسے کراچی میں؟ اسی نشتر پارک میں شیعہ جمعہ پڑھے, ایک ہی جمعہ ہو, ایک امام پڑھائے, آ کر 50-60-70 ہزار آدمی آ کر ہر جمعہ ادھر آ کر پڑھے آپ, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جیسے کوئی انہونی بات کر دی میں نے, ہو سکتا ہے نا عزیز امام؟ تہران کراچی سے بڑا ہے, تہران کراچی سے بڑا ہے, اگر تہران میں ایک جمعہ ہو سکتا ہے تو کراچی میں بھی ہو سکتا ہے. وہ پڑھتے نہیں تھے, نماز پڑھتے نہیں تھے, پھر بھی ان کو اعتراض تھا یہ سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں, وہ نماز جو پڑھتے ہی نہیں ہے اس میں اعتراض تھا کہ یہ سجدہ کیوں, اکا دکا پڑھتے تھے, یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تبرک کیوں کرتے ہیں, رسومات پہ اعتراض تھا, ماتم کیوں کرتے ہیں, علم کیوں لگاتے ہیں, یہ کام یوں کیوں کرتے ہیں, فلاں کیوں کرتے ہیں, یہ شام غریباں کو لائٹ کیوں آف کر دیتے ہیں, اس طرح کی باتیں, پروپوگنڈا ہر دور میں تشیع کے خلاف شدید پروپوگنڈا رہا اور اس وقت اوج پر ہے, لیکن نوعیت بالکل بدل چکی ہے. یہ آگاہ ہونا ضروری ہے آپ کا, نوعیت پروپوگنڈے کی بدل چکی ہے, وجوہات بدل چکی ہیں, دشمن بدل چکا ہے. کسی زمانے میں رسومات کے مخالف, فقہی احکام کی وجہ سے, عقائد کی وجہ سے, لیکن آج اور خصوصاً ضیاء الحق کے زمانے سے بات جو دشمنی تشیع کے ساتھ شروع ہوئی ہے, یہ دشمنی تشیع کی رسومات کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دشمنی تشیع کی طاقت کے ساتھ ہے, یہ قوت شیعہ کی دشمنی ہے. چونکہ یہی وہ زمانہ تھا 1979 میں, صدیوں سے چھپا ہوا مکتب طاقت بن کر ظاہر ہوا. قوت بن کر ظاہر ہوا, اور جس کی قوت نے ان کو چندیا دیا, بخلا دیا, پوری دنیا میں دشمنان دین بخلاٹ کا شکار ہوئے, پاکستان میں بھی ہوئے, کہ جن کو ہم سمجھتے تھے یہ فقط رسومات میں مگن ہیں, یہ تو بہت طاقت ہے ان کے اندر, اگرچہ ابھی خود ان کو متوجہ نہیں کہ ان کی طاقت کا راز کیا ہے. اسلام کی طاقت کا راز تشیع میں ہے, اور تشیع کی طاقت کا راز ولایت کے اندر موجود. اب یہ انہوں نے سمجھا, اس وقت سے تشیع کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا, منصوبہ بنا کر پروپوگنڈا شروع کیا, گروہ بنائے, لشکر بنائے, اس طاقت کو کچلنے کے لیے, اس طاقت کو دبانے کے لیے, دباؤ میں رکھنے کے لیے. پہلے رسومات کے مخالف, آپ کے روٹ کے مخالف تھے. عزیز من, آج کوئی آپ کے روٹ کی وجہ سے آپ کا نہیں مخالف, آپ کے جلوس کی وجہ سے آپ کا نہیں مخالف, آپ کے اصول کی وجہ سے آپ کا مخالف ہے, آپ کے وجود کا مخالف ہے. چونکہ اب آپ نے اظہار وجود کیا ہے دنیا میں, اتنا وجود کا اظہار کیا ہے, وہ اتنا بھرپور اظہار کیا ہے وجود کا, بوکھلاہٹ طاری ہوئی, لشکر بنایا, غربی و عربی, عربی سلفیت اور غربی سلفیت, عیسائی سلفیت, مغرب و عرب مل کر تمام شیاطین میدان میں آئے اترے. کس کے لیے؟ تشیع کی طاقت کو کچلنے کے لیے. آگے ایک ایک روٹ بند کرنے کے لیے. کیوں شام کے اندر کیا مارکا ہے, کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے انہوں نے؟ صرف اس لیے کہ تشیع کی طاقت کو کچلا جائے. ہمارا نوعیت بدل گئی ہے, اوج پر ہے ابھی تشیع کے ساتھ دشمنی, لیکن اس اوج کے اندر کچھ حقائق ہیں, ان کی طرف توجہ ضروری ہے. ان حقائق میں سے ایک, کہ جب تشیع کو دباؤ میں رکھا جائے, دباؤ کی وجہ سے ایک قوم کا سارا ہم و غم دباؤ سے نکلنے پہ لگ جاتا ہے, اپنے اصول بسا اوقات بھول جاتی ہے, اپنا مکتب بھول جاتی ہے, دباؤ سے نکلنے کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں. کوفیوں کے اندر یہی تھا, دباؤ میں رکھا انہوں نے, امیر شام نے دباؤ میں رکھا کوفیوں کو, خوب دباؤ میں رکھا. چونکہ شام اور کوفہ سیاسی رقیب تھے آپس میں, دارالخلافہ کوفہ میں تھا جو شام بن گیا, کوفہ نے کبھی بھی دل سے شام کو دارالخلافہ قبول نہیں کیا، شام نے کبھی بھی کوفہ کو دل سے قبول نہیں کیا، شام کی تمام پالیسیوں میں کوفہ کو سرکوب کرنے کا عنصر ہوتا تھا، کوفی بھی ہر فیصلے میں شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا تو اسے قبول نہیں کرتے، لیکن اس 20 سالہ دباؤ کی پالیسی نے کوفیوں کو بہت محروم کر دیا دباؤ سے نکلنے کے لیے، حتیٰ سید الشہداء کو جو خط لکھے نہ اس لیے کہ نظام دین قائم کرنا ہے، حکومت الہی قائم کرنی ہے، بلکہ کوفیوں نے اس لیے خط لکھے تاکہ امام حسین کے توسط سے دباؤ سے باہر آ جائیں، شام کے دباؤ سے نکلنے کے لیے۔ امام حسین کیا فرما رہے ہیں، تم نے مجھے خط لکھ کے کیا کہا، انہ لیس علینا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ نہیں ہوتا جو مہنگائی کے دباؤ سے امتوں کو نکالے، امام وہ نہیں ہوتا جو دباؤ بڑھتے ہوئے دباؤ سے نکالے، مالی دباؤ سے نکالے، جانی قتل کے دباؤ سے نکالے، امام وہ ہوتا ہے جو نظام خدا اور کتاب خدا کو آ کر نافذ کرتا ہے۔ اور جب ایک قوم، اب توجہ فرمائیں، امام خمینی کہتے ہیں پاکستانی بار بار، پاکستان کو ایک خمینی کی ضرورت ہے، امام خمینی سے پہلے ایران دباؤ میں تھا یا امام خمینی کے بعد ایران دباؤ میں ہے، اور روز بروز دباؤ بڑھتا گیا، آج اوج پہ جا پہنچا ہے، اتنا دباؤ بڑھ گیا ہے کہ ابھی باز کی ریڑھ کی ہڈیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، چٹک رہی ہیں، اتنا دباؤ بڑا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان سیاست کی دنیا کے آج چیخ پڑے ہیں، دباؤ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آج ایران میں بھی دیکھیں سر توڑ کوشش ہے دباؤ سے باہر آؤ، اس وقت موجودہ صورتحال جو آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے ایران کے اندر، دباؤ ہے، شدید دباؤ، اس دباؤ سے نکلنے کے لیے سر توڑ کوششیں ہیں، یہی امتوں کا امتحان ہوتا ہے، یہی امتوں کو اپنی آئیڈیالوجی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام، کوفیوں نے خط لکھا آپ جلدی آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام کو کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یہ خود دلیل ہے کہ امام کو دباؤ سے نکلنے کے لیے بلا رہے ہیں، امام کو امامت کے لیے نہیں بلا رہے۔ اگر امام کو آج بلا رہے ہیں یزید کی حکومت میں، کیوں معاویہ کی حکومت میں نہیں خط لکھا، کیوں اس وقت خط نہیں لکھا، کیوں اس وقت نہیں کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے آپ آئیے؟ آج چونکہ 20 سالہ امیر شام کی حکومت سخت حکومت تھی، انہیں پتہ چلا یزید نالائق ہے، نا تجربہ کار ہے، اور اس کے اس کمزوری سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ کوفیوں کو اتنا امام حسین کی راہبری پہ اعتماد نہیں تھا جتنا یزید کے ضعف پر اعتماد تھا، کس وجہ یزید کمزور ہے ہم اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، لیکن مشکل یہ کہ ہم آپس میں منتشر ہیں۔ امام حسین کی ضرورت کیوں ہے، چونکہ کوفی منتشر ہیں، اتا شیعہ بھی ایک جماعت نہیں ہے، سلیمان کا گروہ الگ ہے، مختار کا گروہ الگ ہے، ہانی کا گروہ الگ ہے، فلاں حزب الگ ہے، ہر ایک اپنا اپنا گروہ، منتشر ہیں، اس انتشار آپ کے آنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر سارے متفق ہو جائیں گے، متفق ہو کر قیام کریں گے، اگر شام کی حکومت نہ بھی گری کوفہ کی حکومت گرا دیں گے۔ اور انہوں نے اس خط میں لکھا امام کو کہ آپ اگر آئیں تو ہم کوفہ کی حکومت تو فوراً گرا دیتے ہیں، اس خط کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی من سلیمان ابن سرد والمسیب ابن نجبہ ورفعاء ابن شداد وحبیب ابن مظاہر وشیعتہ من المومنین والمسلمین من اہل الکوفہ، یہ پہلا خط ہے جو امام کو گیا، اس میں لکھتے ہیں کہ سلام علیک، امام پر سلام لکھا، فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكَ الَّذِي إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو أَمَّا بَعْدُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَسَمَ عَدُوَكَ الْجَبَّارَ الْعَنِيدُ، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کے دشمن کو نابود کر دیا، یعنی امیر شام کو. الذي انتظ على هذه الامه فابتزها وغصبها فيئها وتعمر عليها بغير رضا منها ثم قتل خيارها واستبق شرارها وجعل مال الله دوله بين جبابرتها واغنيائها فبعدا له كما بعدت ثمود. یہ انہوں نے لکھا کہ آپ کا دشمن ہلاک ہو گیا ہے اور ہم اس بات پر شکر خدا کرتے ہیں، وہ دشمن جس نے غصب کر لی تھی مملکت و حکومت و سب کچھ، اور جس نے مسلمانوں کے تمام امور قبضے میں کر لیے تھے، اب وہ چلا گیا ہے. انہ لیس علینا امام، یہ ان کے سلیمان کے گروہ کے خط کا یہ عنوان ہے کہ ہم نے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. فاقبل، آپ آئیے. لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق، شاید خدا آپ کے ذریعے سے ہم منتشر گروہوں کو ایک جگہ جمع کر دے. وَالنَّوْمَانِ ابْنُ بَشِيرٍ فِي قَصْرِ الْأَمَارَةِ لَسْنَا نَجْتَمَعُ مَعَهُ فِي جُمْعَةٍ وَلَا نَخْرُجُ مَعَهُ إِلَى عِيدٍ. نعمان ابن بشیر جو بنو امیہ کا والی ہے، ہم اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم اس کے پیچھے عید نہیں پڑھتے. وَلَوْ قَدْ بَلَغْنَا أَنَّكَ قَدْ أَقْبَلْتَ إِلَيْنَا، اور اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں، اخرجنا ہو، ہم نعمان ابن بشیر کو کوفہ سے نکال دیتے ہیں. حتی نلحقہ بالشام، اور اس کو نکال کے شام چھوڑائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ آئیے، ہم نعمان کو کوفہ سے نکالنے کے لیے تیار ہیں. یعنی کوفی مطمئن تھے کہ کوفہ کی حکومت گرانا کو مشکل کام نہیں ہے. مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات یہ کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے. آپ آئیں کہ ہم آپس میں جمع ہو جائیں اور اس دباؤ سے باہر آئیں. تاریخی جو امیر شام نے قائم کیا ہوا تھا، امام کیا فرما رہے ہیں؟ عزیز توجہ فرمائیں، یہاں جس طرح علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اور تمہاری چیز کوئی بھی آپس میں ملتی نہیں ہے، یعنی امام کی سوچ اور قوم کی سوچ الگ الگ تھی. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے تمہیں تھکا دیا، تم نے مجھے تھکا دیا. میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو. میں تمہیں کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، تم مجھے کسی اور طرف لے کر جانا چاہ رہے ہو. اسی طرح سید الشہداء کو جو خط آئے، ان خطوط میں قوم کی ذہنیت کی ترجمانی تھی. امام نے جوابی خط میں لکھا کہ تم کچھ اور چاہ رہے ہو، میں کچھ اور چاہ رہا ہوں. تم یہ چاہ رہے ہو کہ موجودہ سیاسی دباؤ سے باہر آؤ، میرے سہارے سے، مجھے وسیلہ بنا کر، مجھے ٹول بناؤ اپنے اجتماع کے لیے، مجھے ذریعہ و اوزار بناؤ اس دباؤ سے باہر آنے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں وہ رہبر نہیں ہوں جو تمہیں چاہیے، میں وہ رہبر نہیں ہوں، میں وہ رہبر ہوں جو خدا نے بھیجا ہے. جو رہبر خدا نے بھیجا ہے، اس رہبر کا کام یہ نہیں کہ قوموں کو دباؤ سے نکالے، اس رہبر کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب خدا کو عملی کرے. کتاب خدا پر عمل کرنے سے ممکن ہے دباؤ اور بڑھ جائے. یہی شیعہ جو ایران کے اندر قائم ہیں، رہ رہے ہیں شہنشاہ کے دور میں، ابھی بھی بعض ڈرائیور آپ دیکھیں، بعض ایسے ہیں نا جاتے ہیں ایران زیارات کے لیے اور علماء کے بجائے ڈرائیوروں سے جا کر انقلاب پوچھتے ہیں. سارا اسلام ڈرائیوروں سے جا کر سیکھتے ہیں، سمگلروں سے جاتے ہیں. کسی کرنسی سمگلر کے پاس ڈالر چینج کرانے ہیں اور ڈالر کا بھی لین دین کر رہے ہیں، ساتھ اس سے پوچھتے بھی ہیں یہ حکومت کیسی ہے، ولایت فقیہ کیسی ہے. وہ ظاہر ہے جب ایک سمگلر ڈالر کا سمگلنگ کر رہا ہے، عقل تو پوچھنے والے میں ہونی چاہیے، میں کس سے پوچھ رہا ہوں؟ کوئی چرسی بھی جا کر کبھی یہ نہیں پوچھتا جس سے چرس خریدتا ہے. پاکستانی چرسی زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر جا کر کسی چرس بیچنے والے سے چرس وہ پوچھے تو اس سے نہیں، مسئلہ شرعی نہیں پوچھتا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ چرس فروش ہے. عزیز من، کرنسی کا سمگلر، اس سے جا کر ولایت فقیہ پوچھ کر آتے ہو، اس سے جا کر تم نظام و حاکمیت اور رہبری کے بارے میں پوچھ کے آتے ہو، پھر آ کر پاکستان میں پروپاگنڈا کرتے ہو جو ایران میں کوئی رہبر کو نہیں مانتا. میں نے پوچھا، میں خود پوچھ کے آیا ہوں. واقعی جھوٹ تو نہیں بولتے آپ، مومن ہیں، سچ بولتے ہیں، لیکن پوچھا آپ نے سمگلر سے ہے. اس وقت دباؤ ہے شدید، کرنسی سمگلر سب سے زیادہ دباؤ میں ہیں، بہت سارے لوگ دباؤ میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر جتن کریں اس دباؤ سے باہر آئیں. شہنشاہ کے زمانے میں ذرا دباؤ نہیں تھا اس ملت پر. نظام ولایت آیا, پہلے دن دباؤ شروع ہوا اور بڑھتا بڑھتا آج اتنا بڑھ گیا کہ سیاسی پہلوان بھی چیخ رہے ہیں. بڑے بڑے سیاسی پہلوان جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی کراہنے لگیں گے, ان کی بھی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کون امام کو اوزار بناتے ہیں اور کون امام کو رہبر و رہنما مانتے ہیں. امام نے فرمایا تم کسی اور چیز کے لیے پریشان ہو, امام وہ ہوتا ہے جو کتاب پر عمل کرے, کتاب خدا کو نافذ کرے. سوچ میں فرق تھا, امامت کے تصور میں فرق تھا. آج آپ نثر و نظم میں پاکستانی کہتے نا, آئیے امام, جائیے امام, اب تو آ جائیے, اب تو آ جائیں, اب تو حد ہو گئی, اب تو برداشت سے مسئلہ باہر ہو گیا, یہ روز روز کا قصہ. تو آخر یہ کیسی زبان ہے امام بلانے کے لیے جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ اکتائی ہوئی قوم کی زبان, اکتاہٹ کی زبان. یہ دباؤ, یہ دباؤ ہے جو نظم میں نکل رہا ہے. دباؤ نوحہ بن رہا ہے, دباؤ مرثیہ بن رہا ہے, دباؤ تقریر بن رہی ہے, دباؤ بیان بن رہا ہے. دباؤ سے نکلنا, نکلیں دباؤ سے, درست کام ہے, عقل مندی ہے دباؤ سے نکلنا, لیکن دباؤ سے نکلنے کا قیمت جو ادا کر رہے ہو وہ پہلے دیکھ لو کیا ہے. وہ کہیں سر حسین نہ ہو, وہ کہیں چادر زہرا نہ ہو, وہ کہیں آل رسول نہ ہو جائیں دباؤ سے نکلنے کی قیمت. عزیز من, اس لیے امام نے انہیں متوجہ کیا کہ تم امام بلا رہے ہو, تمہیں خبر ہونی چاہیے امام کیا ہوتا ہے. امام وہ ہے جو کتاب خدا پر آ کر عمل کرے. امامت کی حقیقت سید الشہداء کے اس کلام نورانی میں یہ موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا, اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ جاری رہی آخر تک. اور یہ راز کھلنا ضروری ہے. ہر دباؤ میں آئے ہوئے اس وقت تشیع عالمی سطح پر وہ بالخصوص پاکستان میں دباؤ میں ہے. پاکستانی شیعہ کو طاقت شمار نہیں کرتے دشمنان, اس لیے کہ اتنا انتشار ڈال دیا ہے انہوں نے, اس کو قوت نہیں سمجھتے, صرف رسومات. ضیاء الحق نے کوشش کی کہ طاقت بنے ہی نہیں, ایسے منصوبے بنائے, ایسی اسٹریٹجی بنائی, باقاعدہ پالیسی بن گئی اس ملک کے اندر شیعہ کو دباؤ میں رکھنا ہے. اور شیعہ کی کوشش دباؤ سے نکلنا ہے. نہ عزیز من, راہ راہ حسین ابن علی ہے, راہ راہ امامت ہے, راہ ولایت ہے. اور راہ ولایت میں جب آئیں گے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ وعدہ نہیں دیتے دباؤ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں نظام ولایت جب قائم ہوا دباؤ بڑھ جاتا ہے, لیکن کتنا فرق ہوتا ہے وہ دباؤ جو ذلت کی وجہ سے کسی قوم پہ ٹھونسا جائے, ضعف و ناتوانی کی وجہ سے ٹھونسا جائے, اور وہ دباؤ جو اس کی طاقت کو مہار کرنے کے لیے اس پر ٹھونسا جائے. آج جس دباؤ میں نظام ولایت ہے, اب یہ دباؤ قابل فخر ہے, اس کو برداشت کرنا ہے. یہ ضعف والا دباؤ نہیں ہے کہ اس دباؤ سے ہمیں ہر قیمت پر باہر آنا ہے, اگرچہ ظالموں کے ساتھ اور ان طاغوتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی ہم دباؤ سے باہر آئیں. نا, امامت رائے حال ہے, وہ ولایت رائے حال ہے. اس لیے امام نے علی کوفہ کو لکھا, مل فلا امری مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن علی الحق والحابس نفسه علی ذات اللہ. یہ امام ہے. چار صفات امام کی ذکر کی امام علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں. عزیزان, یہی نقطہ, یہی جملہ سید الشہداء کا پیش کرنا ہے, اور تشیعوں کے لیے یہی جملہ نجات دہندہ ہے. ان الحسین مصباء الہدى و سفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت ہے و حسین سفینہ نجات ہے. یہ امامت جو امام حسین بیان فرما رہے ہیں، یہ ولایت جو امام حسین بیان فرما رہے ہیں، شیعہ کا سرمایہ یہی ہے، شیعہ کی میراث یہی ہے، اسلام کی میراث یہی ہے، طاغوتیت و یزیدیت کے مقابلے میں یہی ہے، مل امام الا العامل بالکتاب، طاغوتیت کا جواب یہی ہے۔ ایک جملہ ہمارے استاد بزرگوار استاد معظم پر بیان فرماتے تھے کہ اگر نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن کا فتنہ نہ سمجھ میں آئے اور قوم ورگلائی جائے، وہ فریب کھا جائے، جیسا جنگ صفین میں ہوا، اس کا نتیجہ ایک دن سر امام نو کے نیزہ پہ چلا جاتا ہے۔ اگر یہ نیزوں پہ اٹھا ہوا قرآن جو فتنہ کے طور پر کھڑا کیا گیا تھا، اس فتنے کو ملت سمجھ جاتی تو نو کے نیزہ پہ امام کا سر نہ ہوتا۔ بہت سارے ظلم ہوئے، ان کے ذمہ دار بہت لوگ ہیں۔ سید الشہداء نے اپنا سارا سرمایہ راہ دین میں پیش کیا، یہی نقطہ سمجھانے کے لیے، مل امام، امام یہ ہوتا ہے، امامت اس چیز کا نام ہے، امامت فراموش شدہ مکتب ہے، بھول گئے عزیزان، امت کو دور کیا گیا در امامت سے، رسول اللہ کی وفات کے بعد امت کو دور کر دیا گیا امامت سے، اور دور ہوتے 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 آج امامت سے، کل تک خلافت کے پیروکاروں کو مشکل تھا امامت سمجھانا، اور آج امامت کے پیروکاروں کو مشکل ہو گیا ہے امامت سمجھانا۔ ان 14 صدیوں نے یہ اثر دکھایا ہے۔ ایک زمانہ تھا مشکل، ہمارے علماء کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ جو خلافت کے حامی ہیں انہیں بتائیں امامت کیا ہے، انہیں قرآن سمجھاتے تھے، انہیں رسول اللہ کا فرمان پڑھ کے سناتے تھے، لیکن آج اس سے بھی زیادہ ضرورت خود شیعہ کو پڑ گئی ہے کہ شیعہ کو سمجھائیں امامت کیا ہوتی ہے۔ امام خط لکھ رہے ہیں کوفہ میں اپنے شیعہ کو، کہہ رہے ہیں مل امام الا العامل بالکتاب، اے شیعہ تجھے پتہ امام کیا ہوتا ہے؟ امام وہ نہیں ہوتا جو دباؤ سے تجھے نکالے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب خوبصورت و حسین تفسیر کی امامت کی کہ امام کون ہے؟ امام وہ ہے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے، وہ زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے، جو زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ ہم کس کے لیے امام مانگ رہے ہیں؟ الاجل، پھنس گئے یا مولا پھنس گئے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، جس طرح اکتا جاتا ہے ایک آدمی، کہتے ہیں نا بالکل لبالب ہو جاتا ہے، اب قوت برداشت ختم، پیمانہ صبر لبریز، اب تو آ جائیے، اب نہ دیر کریے، اب یہ قوم آپ کی منتظر ہے۔ نہ عزیز من، جب امام آئیں گے، اور یقیناً روایات ظہور میں ہے کہ امام جب آئیں گے تو زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار ہو جائے گی، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ دور ہوئے امامت سے، بہت دور، آج بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ وہ اہل علم جو حوضوں میں پڑھتے ہیں جا کر، 20-20 سال 30-30 سال امامت پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، عقائد پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، فقہ و عقائد میں امامت پڑھتے ہیں، لیکن جب اپنی قوم میں آتے ہیں امامت بھول جاتی ہے، ولایت بھول جاتے ہیں، ہر چیز کا نام لیں گے، ہر گوسالے کا نام لیں گے، ہر سامری کا نام لیں گے، تنہا سبق جو بھول جاتے ہیں وہی جو پڑھ کر آئے ہیں۔ امامت کہاں گئی؟ امام اس، اگر کوئی بھی ان حالات میں یہ خط لکھتا، امامت کا تذکرہ نہ کرتا، حالات پہ تذکرہ کرتا کہ مجھے خط مل گئے ہیں، بہت شکریہ، اور ان کو کہتے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، بہت شکریہ، اور میں جلدی آ رہا ہوں، ایک بڑا جلسہ ارینج کرو وہاں پر، میں آتا ہوں۔ نہ، امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم حقیقت امامت نہیں سمجھتے ہو، مل امام الا العامل۔ عرض کیا میں نے عزیز من، امامت سے دوری رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہی شروع ہو گئی. کتنا جلد امامت بھولے. امامت معلوم نہیں کیا راز ہے اللہ کا, کیا سر ہے اللہ کا. علامہ اقبال بھی یہی فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. یہ سر خدا ہے امامت. جب تک انسان اس سر خدا نہ سمجھے, نہ جانے کیا سر ہے کہ رسول اللہ نے جو کچھ مکہ میں بیان فرمایا تھا آغاز بعثت میں امت کو آخر تک یاد رہا, آج بھی یاد ہے. جو کچھ مدینہ میں بیان فرمایا سب یاد ہے. سارا سبق یاد جو رسول اللہ نے پڑھایا تھا, ایک سبق جو رسول اللہ نے زیادہ تاکید کے ساتھ پڑھایا وہ بھول گئے, امامت کا سبق. اس لیے اقبال کا فرمانا ہے کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا,
امانت کا,
شجاعت کا, امانت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی, امامت کا. عزیز من سبق امامت کا پھر پڑھ. امام حسین پھر سبق امامت کا پڑھا رہے ہیں. کتنے دن لگے امامت کا سبق بھولنے میں؟ 2 مہینے 10 دن. 2 مہینہ 10 دن پہلے, 10 ہجری میں, 10 ہجری 8 ذی الحجہ, 18 ذی الحجہ, 10 ہجری میں سبق امامت کا پڑھایا. 1 لاکھ کے مجمع میں حج کے بعد رسول اللہ نے ولایت و امامت کا سبق پڑھایا. اور 28 سفر کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی, 11 ہجری کو. 2 مہینے 10 دن, 2 مہینے 10 دن بعد سبق امامت کا یاد نہیں تھا, سب کچھ یاد تھا, امامت بھول گئے. نماز یاد تھی, روزہ یاد تھا, حج یاد تھا, زکوٰۃ یاد تھی, بہت سارے سبق یاد تھے, امامت بھول گئے. دو حزبیں جمع ہوئیں, ایک حزب انصار و ایک حزب مہاجرین. انہوں نے مل بیٹھ کر رسول اللہ کے فوراً بعد جلسہ کیا, میٹنگ کی, فیصلہ کیا امامت کے مقابلے میں, امام کے مقابلے میں لا کر حاکم بنا کے متعارف کروایا, یہ حاکم ہے تمہارا. کسی نے بڑھ کر ہاتھ پہ بیعت کر لی, کسی نے خاموشی سے حمایت کر دی, کوئی بھی تیار نہیں ہوا بات کرنے کے لیے. اتنا جلدی قومیں امامت کے مقابلے میں لائیو نظام کے ساتھ ہو جاتی ہیں, دیر ہی نہیں لگتی. امامت کے مقابلے میں لائے نظام لایا, مان لیا بغیر کسی چوں چرا کے, کوئی مجادلہ نہیں ہوا, کوئی مباحثہ نہیں ہوا, کوئی مناظرہ نہیں ہوا, کوئی جنگ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, فوراً مان لیا, تسلیم کر لیا. اس قدر جلدی امامت سے دور ہوئے. لیکن ایک ہستی نے ایسی کوشش کی کہ سبق امامت کا دنیا فراموش نہ کرے, وہ ہستی جس نے لقب پایا پہلی مدافع ولایت و پہلی محافظ نظام امامت. جب امت دور ہوئی نظام سے, حیرت کی انتہا ہو گئی جناب سیدہ کے لیے. امیر المومنین نے بھی تعجب کیا جب امیر المومنین کو بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. امیر المومنین نے تعجب کیا, کہا عجب, مگر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے اتنے واضح فرامین کے بعد یہ اس قسم کا قدم اٹھائیں؟ بتایا گیا ہو گیا ہے, پارٹی فیصلہ, میٹنگ بھی ہو گئی ہے, فیصلہ بھی ہو گیا ہے, اعلان بھی ہو گیا ہے, اعلان کی حمایت بھی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے. اب رہتا کیا ہے؟ رہتا یہ ہے کہ جو حامل منصب امامت ہے اس کو بھی مجبور کر کے لایا جائے, اس کو بھی لایا جائے, وہ بھی مانے آ کر آئے امیر المومنین کے گھر پر, امام کے گھر پر, صاحب لوائے امامت کے گھر پر, کہ آپ آئیں, آ کر جو نظام ہم نے انوس کیا ہے اس کی تسلیم ہو اس کے سامنے, مانے اس کو. کیوں؟ ورنہ قوم منتشر ہو جائے گی, قوم دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, قوم کو بچانا ہے. چونکہ پارٹی فیصلہ ہو چکا ہے, آئے آ کر دھمکی دی. پہلے للکارا, ابو الحسن کو باہر بھیجو. جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر سوال کیا, من انتم, تم کون لوگ ہو؟ کیا سیدہ نہیں پہچانتی تھی یہ کون لوگ ہیں؟ بخوبی جانتی تھی کون لوگ, صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی من انتم, کون ہو آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو, من انتم, تم کون ہو؟ جو بھی ہو زیادہ سے زیادہ یہی ہوں گے میرے بابا کے صحابی ہوں گے. اب میں بتاتی ہوں, انا فاطمہ. دروازے کے باہر کون ہو, دروازے کے اندر کون ہے؟ انا فاطمہ, تم بتاؤ تم کون ہو؟ من انتم. دوبارہ تکرار ہوا, علی کو بھیجو باہر. سیدہ نے جواب دیا, زہرا کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچے. میں نے بارہا مجالس میں یہ نقطہ وضاحت کی ہے, ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے, بعضوں نے لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ جب مرد گھر میں موجود ہو اور دروازے پہ اس طرح کا منظر ہو جائے تو مرد دروازے پہ آتا ہے, عورتوں کو نہیں بھیجتا, تو بی بی آئی کیوں ہے؟ بعضوں نے اس واقعے کے انکار کے لیے یہ دلیل بھیجی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر خدا گھر میں ہو اور زوجہ دروازے پر آ جائے. ایسا ہی ہے, سوال اٹھتا ہے اور یہ سوال اٹھنا چاہیے لیکن جواب بھی سننا چاہیے. شیر خدا اٹھے, دروازے پہ آنا چاہا, جناب سیدہ نے بٹھا دیا. اے علی, جب سے رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا ہے و ولایت کا اعلان کیا ہے, اس دن سے رسول اللہ کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں, لیکن میں نے کبھی رسول کو ان کے مقابلے میں نکلتا ہوا نہیں دیکھا. جب بھی کسی نے رسول کو للکارا, علی نکلے مقابلے میں. کل رسول ولی تھے, آپ ناصر تھے, اب تو رسول نہیں ہیں, آپ ولی ہیں, میں ناصر ہوں آپ کی. کچھ میدان ولی کے نہیں ہوتے عزیز مائیں, ولی کے نہیں ہوتے, کچھ میدان انصار کے ہوتے ہیں, کچھ میدان شیعوں کے ہوتے ہیں, کچھ میدان پیروکار کے ہوتے ہیں. اس دن دروازے کے پیچھے زوجہ نہیں کھڑی تھی, ایک ناصرہ کھڑی تھی, ایک ناصر کھڑی تھی. اس لیے فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جا پہنچو گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ البتہ بی بی جانتی تو تھی کہ پہلے جو خطبہ بی بی نے دیا تھا جا کر مسجد کے اندر, اس خطبے کے بعد بی بی کو تمام حالات سمجھ میں آ گئے تھے. خطبہ دینے گئی, جب بی بی جا کر بیٹھی مسجد کے اندر, وہ روئی شدت کے ساتھ, اتنی روئی پوری مسجد کو رلا دیا, حتیٰ یہی اشقیا جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے, اس قدر درد سے روئی زہرا. لیکن جب خطبہ ختم کر کے واپس آئی, رونے کا انداز بہت بدل چکا تھا, بلک بلک کے وہ سسک سسک کے رو رہی تھی, اس شدت سے رو رہی تھی کہ جب واپس گھر میں پہنچی, دروازے میں داخل ہوئی اور علی انتظار کر رہے تھے جناب سیدہ کا, آئی اور آ کر سیدہ اندر نہیں گئی, باہر ہی ریت پر بیٹھ گئی, خاک پر بیٹھ گئی اور رونے لگی, فریاد کر کے رونے لگی. علی نے پوچھا, زہرا مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا. سیدہ فرماتی ہے, اے علی کاش ایسے ہوتا, مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا, مجھے جھٹلایا گیا ہے, مجھ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں, مجھے کہتے ہیں آپ کے دعویٰ کی سچائی کے لیے گواہ لے کر آؤ. سیدہ کو معلوم تھا کس طبقے سے پالا پڑا ہے, فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جاؤ گے, دھمکی دی جاتی ہے اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دیں گے. دھمکی دی, پھر انتظار نہیں کیا, پہلے سے ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے, ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے, فوراً ایندھن رکھا, آگ لگا دی, دروازے پہ آگ لگی, شعلے اٹھے, دھواں اٹھا, در جلنے لگا, در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا, جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا, در کا گرنا تھا, پشت در سے آواز آئی, الیہ الیہ یا فضا فضا. جو محسن شہید ہو گئے. سب مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ دروازے کی میخ زہرا کے پہلو میں جا لگی, پہلو زخمی ہو گیا, زہرا زمین پہ بیٹھ کے گر گئی. فضا کو بلایا, فضا قریب آتی ہیں, کہا فضا مجھے اٹھانے سے پہلے اپنا کان میرے قریب لاؤ. فضا کان لاتی ہیں قریب, فرماتی ہیں فضا علی کو معلوم نہ ہونے پائے زہرا زخمی ہو گئی, محسن شہید ہو گئے. کیوں؟ کہ علی کی غربت و تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا. ایک ناصرہ, ایک حامی مدینے کے اندر, اور وہ بھی زخمی. علی اور احساس تنہائی کریں گے. اسی اثنا میں جلتے دروازے کو پھلانگ کر اندر جاتے ہیں, اور علی کو لے کر باہر جب واپس آتے ہیں, یہ بڑا دردناک منظر ہے, یہ بہت دردناک منظر ہے. شیر خدا کو کیسے لے کر آ رہے ہیں, کس عالم میں لے کر آ رہے ہیں, بس یہاں سے اندازہ لگا لو. اس حالت میں لے کر آئے کہ جب علی کو زہرا کے قریب سے گزارا, زہرا کو اپنا پہلو کا درد بھول گیا, اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا, علی کے دامن پہ ڈال دیا اور تھام لیا. یہ لعین جس نے علی کو تھام لے کر آ رہا تھا, یہ خود بتاتا ہے ایک خط میں اس نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے کس طرح علی کا دامن چھڑایا زہرا سے. کہتا ہے میں نے دیکھا جب زہرا کا دامن, علی کا دامن زہرا کے ہاتھ میں آ گیا, تو میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا چند قدم, کہ شاید بی بی زمین پہ تھی کہ یہ ہاتھ چھوٹ جائے, لیکن ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ زہرا زمین پر ساتھ کھینچتی چلی آئی, لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا. میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا, یہ گرفت بہت مضبوط ہے. یہ لعین کہتا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا, میرے قبری کنفذ کھڑا تھا, اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا, میں نے تازیانہ کھینچا اور تازیانہ کھینچ کر ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا کہ تازیانے کا لگنا تھا نیلے زخم کا نشان پڑا, ہاتھ چھوٹ گیا. وہی زخمی ہاتھ علی کی طرف لہرا کر فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے, علی اللہ کے حوالے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما. پروردگارہ جو مسافر ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا. خداوند بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نیست و نابود فرما, ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام میں, سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد مجالس عزا, بانیان عزا, شرکائے عزاداری کی حفاظت فرما, جلوس عزا کی حفاظت فرما, عزا خانوں امام بارگاہوں کی حفاظت فرما, مساجد مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، خدا بند بحق محمد و آل محمد ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، حاضر پانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، وبالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔